نزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
حسب الله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک اور بہت خوبصورت سبق ہمارا منتظر ہے. بہت ساری آیات ہیں آج کے سبق میں. دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. کیا لگا آپ کو کہ کیا پڑھیں گے آج ہم؟ جی آپ نوشین, کوئی چیز آپ کی توجہ لے کے گئی؟ جی تلاوت سنتے وقت آپ نے کیا فیل کیا کہ آج ہم کس بارے میں بات کریں گے؟ صبح کا قرآن. جی آصفہ آپ کو کیا چیز لگی؟
مجھے کہ علم والا یہ والی آیت کہ علم دیا ہے لیکن تھوڑا ہے.
علم کی بات تھی, روح کی بات ہے کہ تھوڑا دیا گیا علم. جی آپ فرزانہ جی. رب بھی ادخل نعمت خلا صدقین پہ آپ کی توجہ گئی. جی عائشہ آپ کی توجہ کہاں گئی؟ تہجد کے بارے میں آپ کے دل میں خیال آیا. جی آپ پھر سوری فرحت, قرآن کے شفا ہونے اور اس کی رحمت ہونے پہ آپ کی نظر گئی. جی آپ عرفہ,
جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے دل سے قرآن کو محو کر دیں اور پھر تم اس کو دوبارہ سے نہیں لے سکو گے, تو میں نے سوچا کہ یہ کتنا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن دے رہے ہیں اور اللہ کبھی ایسا نہ کہے کہ
یعنی آپ کو اس بات سے خوف لگا کہ کہیں قرآن کو دل سے اللہ چھین نہ لے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سبق کے اندر اتنا کچھ ہوتا ہے, اور اگر ہمارا ایک سبق ہی مس ہو جائے تو کیا بنے گا؟ جی آپ شاہین. انسان نہ شکر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو وہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتا. تو آئیے دیکھتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر کہ آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 147, آیت نمبر 78 سے 93, سورۃ بنی اسرائیل. لیسن نمبر 147, آیت نمبر 78-93. براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے. بہت کچھ اس سبق میں ہمارے لیے ہے. سب سے پہلے تو پانچ نمازوں کے اوقات, اس کی طرف آج کے سبق میں اشارہ ملتا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کی روشنی میں بات کریں گے کہ کس طرح اسلام نے تدریجن یعنی گریجولی ذہن سازی کی پانچ نمازوں کے ادا کرنے کی طرف. پھر اس کے بعد تہجد ہے, کیا تہجد کے لیے نیند چھوڑنا لازمی ہے, کیا سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتی ہوں, اس طرح کے بہت سارے سوالات جو اکثر ذہنوں میں ابھرتے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ ہمیں آج کے سبق سے ملے گا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تہجد کیسی تھی, اور آخر میں شرمندگی کے ساتھ ہم اپنی راتوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی راتیں کیسی تھیں اور ہماری راتیں کیسی ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ جو ہوا سو ہوا, آج سے ہم سب کو راتوں کو تیرے سامنے کھڑا ہونے والا بنا دے. اس کے بعد اگلی چیز جو ہمیں اس سبق میں ملے گی, جو بہت ہی ایک اچھوتا سا ٹاپک ہے جو پہلے شاید ہی اس اینگل سے بات ہوئی ہو جس طرح ادھر ہے, وہ ہے شاہ قلعہ. شاہ قلعہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہے, کیا وہ ہے, کیا وہ کرے, کیسے کرے, اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. پھر اگلی بات ہے کہ جب کہیں سے نکلیں یا کہیں داخل ہوں تو پھر اس وقت کیا دعا مانگنی چاہیے. آج کے سبق میں وہ دعا موجود ہے. پھر اسی طرح قرآن شفا بھی ہے. چار قسم کی شفا ہے قرآن میں, وہ کون سی ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اور اس کے بعد انسان کا رویہ خوشیوں اور غم کے وقت میں, اور آخر میں جو ٹاپک ہم دیکھیں گے وہ ہے روح کی حقیقت. اب آپ صرف ان ناموں سے ہی تجسس محسوس کر رہے ہوں گے دل میں کہ نہ جانے روح کیا ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ گھر چھوڑ کے آتے ہیں تو اللہ کا قرآن بھی تو آپ کے لیے پھر سجا ہوا پڑا ہوتا ہے نا, کیا کچھ دیتا ہے. کبھی ایک دن بھی آج تک ان 15 باروں میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ آئے اور سبق کے بعد کہیں آج کا سبق ورتھ اٹ نہیں تھا, آج میں آئی اتنی محنت کر کے اتنا کچھ لیکن مجھے وہ نہیں ملا جو کہ ملنا چاہیے تھا. مجھے تو آج تک اپنی پچھلی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں لگا. ہر دن مجھے تو میری امید, میری آس اور میری تمناؤں سے زیادہ ہی اس قرآن سے ملتا ہے. تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ میں سے جو خاص طور پہ پہلی دفعہ سنتے ہیں ان کے لیے سننا کتنا لازم ہے. اور جو بیچ میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں وہ فل ان دی گیپس اگر ہم خود نہیں پر کریں گے تو ساری زندگی کے لیے بیچ میں ایسے ہی رہیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم آج کے سبق کی روشنی میں دیکھیں گے, راہ جاتے مطالبے. ایسے مطالبے کہ جن کا نہ کوئی سر نہ پاؤں اور نہ جس کا کبھی نبی نے دعویٰ کیا تھا, لیکن صرف بحث برائے بحث اور مطالبہ برائے مطالبہ. اور آخر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی تو پھر وہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے. چلتے آیتوں پہ, ہر موضوع اپنی جگہ وقت طلب کرے گا. دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت بھی دے اور ہمیں احسن طریقے پہ یہ ساری چیزیں سمجھنے اور پڑھنے والا بنا دے. شروع کریں گے آیت نمبر 78 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. سورج کے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت, کیونکہ ان قرآن الفجر کا نہ مشہودا, یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا حاضر کیا جاتا ہے یعنی مشہود ہے. اس ایک آیت میں 5 نمازوں کے اوقات ہیں. یاد رکھیے کہ اسلام تدریج کا دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں نمازوں پہ زیادہ بات نہیں کی گئی, لیکن معراج کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا 50 سے کم کر کے, تو اس کے بعد پھر اگلے دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نمازوں کے جو ابتدائی اوقات ہیں اس وقت میں نمازیں پڑھ کے دکھائیں, پھر چلے گئے. پھر اگلے دن واپس آئے اور آپ کو دوسرے انتہائی اوقات میں یعنی جب تک کسی ایک نماز کا وقت رہتا ہے اس میں نماز پڑھ کے سنائی, پڑھ کے دکھائی. پھر اس کے بعد بتایا کہ اے نبی, آپ کی امت کے لیے نمازوں کے اوقات ان 2 وقتوں کے بیچ میں ہیں. دیکھ لیجئے اہتمام کتنا ہے. پوری شریعت اورل دی لیکن نماز کا طریقہ کر کے دکھایا. ویژول ایڈ تھی, ویژول ایجوکیشن تھی, کیونکہ جب ایک چیز انسان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے. اس آیت میں ہمیں نمازوں کے اوقات کیسے ملتے ہیں اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں لفظوں پہ تو بات بڑی سمجھ آئے گی. پہلی بات ہے کہ اقیم الصلاح. اقیم کا لفظ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جیسے کہ ڈو, کرو, حکم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ نمازیں کیسے ادا کرو. تو یہاں سے پہلی بات تو یہ کہ نماز کا ادا کرنا حکم ہے اللہ کا کہ کرو. جو نہیں کرتے پھر وہ اللہ کے نافرمان بن کے دنیا میں جیتے ہیں. اور بہت کم احکامات ہے جس کو واحد کے سیگے کے ساتھ حکم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کیا. الصلاۃ لفظ کیا ہے؟ عربی زبان میں سلات کے لفظ کو 2 مختلف روٹس کے ساتھ سمجھتے ہیں. ڈیٹیل میں جائے بغیر اگر تھوڑا سا اس کا واضح کر دوں تو آپ کو نماز کی روح بھی سمجھ آ جائے گی. سلا کا لفظ صلی یصلی تسلیہ سے بھی ہے. سوات لام لام اس کا روٹ بھی بنتا ہے. اور دوسرا اس کا روٹ سوات صلی سلات سے سوات لام واو سے بھی بنتا ہے. ایک کا معنی ہے جلانا. تسلیت جہنم یا تسلیت النار کا لفظ آپ نے سنا ہوگا عربی زبان میں, جھونکنے کو کہتے ہیں. تو نماز کو صلات کیوں کہتے ہیں؟ پہلی وجہ کیا ہے کہ نماز انسان کے گناہوں کو جلا دیتی ہے. جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے, اس طرح گناہوں کو نماز کھا جاتی ہے. اور صلات کے لفظ میں دوسرا معنی جو ہے وہ عاجزی کا ہے. کہ نماز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں ان دونوں ہی چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے, کہ نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے اور ہمارے اندر عاجزی بھی لائے. اگلا لفظ جو بہت کم استعمال ہوا قرآن پاک میں, اس کو دیکھ لیتے ہیں, لی دلوک الشمسی. دلوک کا لفظ بہت ہی انجوجہ لفظ ہے. دلکا, دال لام اور کاف. دلکا کا لفظی معنی ہوتا ہے مائل ہونا, انکلائن ہونا, ٹھیک ہے. اب یہ دلکا کے لفظ کو اگر نماز شمس کے ساتھ لیں تو سورج کے جھکنے یعنی سورج کے زوال, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لی دلوک کی شمس سے مراد سورج کا زوال ہے, ٹھیک ہے. اب سورج کے زوال سے کیا مراد ہے, تو سمجھ لیجئے کہ سورج کا زوال جو یہ تین مرحلوں میں ہوتا ہے, یعنی تھری ڈفرنٹ سٹیپس ہیں جس میں سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ وقت جب چیزوں کے سائے ختم ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ دھوپ میں ایک سٹک لگا دیں, چند سیکنڈ ہوتا ہے یعنی چند منٹ کہہ لیجئے, تو اس وقت اس کا سایہ نہیں ہوتا. ہمارے کلچر میں اس کو دوپہر 12 بجے کا وقت کہتے ہیں, کہ ٹھیک 12 بجے کہ جب چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا, اس وقت سے سورج کا دلوک شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لوگ سورج کو جھکتا ہوا محسوس کرے نہ کریں, لیکن سورج جو ہے وہ اس وقت جھک جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سورج جب بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے, اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے, جبکہ عصر کی نماز آج کے دور میں ہم اس کو لیتے ہیں, اور تیسرا پورے کا پورا دلوک ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کے وقت میں. تو لی دلوک کے شمس کے اندر ظہر, عصر اور مغرب اور عشاء, یہ چار نمازیں آتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج کے پوری پیک سے یعنی 12 بجے جب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس وقت سورج پوری روشنی پہ ہوتا ہے, وہاں روشنی ختم ہونے تک, تو وہ کون سا وقت ہوگا, عشاء کا وقت ہوگا نا. تو دلوک میں چار چیزیں آتی ہیں, چار نمازیں آتی ہیں, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. آپ ان کو چار اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازیں بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پانچویں نماز اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے ذکر کر دیا اس کی اہمیت کے ساتھ, اور وہ کیا ہے کہ وَالْقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا, اور قرآن فجر. یہ جو قرآن الفجر ہے نا, اس کے نیچے ایک ڈاؤن ایرو لگائیے اور لکھیے اس سے مراد یہاں فجر کی نماز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ سب سے لمبی قرأت فجر میں کرتے تھے, اور میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ ہماری سب سے مختصر قرأت فجر میں ہوتی ہے. ایک تو وجہ یہ کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں, نیند آئی بھی ہے, دوسری بات ہے پڑھتے ہی اتنی لیٹ ہیں کہ لمبی قرأت میں کہیں نماز کا وقت ہی نہ چلا جائے اور سورج ہی نہ نکل جائے. حالانکہ قرآن کے فجر کی نماز میں پڑھنے کو یہاں کیا کہا گیا, ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے یہ اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے. لفظ مشہود جو ہے نا مفعول کا وزن ہے. نمبر ایک مشاہدہ کیا ہوا یعنی جس کو آبزرو کیا جاتا ہے, جیسے آپ کی مختلف چیزیں ہم آبزرو کرتے ہیں نا, اسی طرح ہماری فجر کی نماز کو اللہ تعالیٰ آبزرو کرتے ہیں, اور دوسرا اس کا معنی حاضر ہوا. یہ کیسے ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت روایتیں ملتی ہیں ہمیں قرآن احادیث میں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے جو فرشتے رکھے ہوئے نا, ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ فجر کے ابتدائی وقت اور عصر کے ابتدائی وقت میں تبدیل ہوتی ہے. ساری رات کو انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے جب فجر کے ابتدائی وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا. حالانکہ اللہ خوب جانتے ہیں, یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ اللہ کو خوب پتا کہ بندے کیا کرتے ہیں, لیکن رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے, کون سی, عصر کی نماز, نا عصر کی نماز, اور اب جب ہم ان کے پاس سے آئے ہیں تو ہم ان کو نماز پڑھتے ہوئے ہی چھوڑ کر آئے ہیں یعنی فجر کی. تو جو شفٹ چینج ہوتی ہے نا, جیسے آپ نے ہاسپٹلس میں دیکھا ہوگا ٹیک کیئرر جو ہوتی ہیں نرسیں وغیرہ, ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے. تو یہاں پہ 12 گھنٹے کی شفٹ کہہ لیں یا عصر سے فجر کی ہے, تو یہ کن کے حق میں گواہی ملے گی؟ جنہوں نے ابتدائی وقت میں فجر پڑھی اور ابتدائی وقت میں عصر پڑھی, رائٹ؟ کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوئی. اور آپ کہتے ہیں اچھا ابھی پڑھتی ہوں ابھی پڑھتی ہوں, تو فرشتے تو جا کے یہ نہیں کہیں گے نا پڑھی ہے. اور جو عصر کی اذان سن کے بھی کہتے ہیں نہیں ابھی ہماری مسجد کی نہیں ہوئی, نہیں ابھی ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہوئی, نہیں یہ تو وہابیوں کی ہے اور یہ سنیوں کی ہے اور یہ اہل حدیثوں کی اور یہ حنفیوں کی ہے, تو یہ باتیں کہنے والوں کے حق میں گواہی نہیں جاتی. نمازوں کے اوقات پہ اگر آج یہاں بات ہو رہی ہے, حالانکہ الحمدللہ آپ ایک پوری بک پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں کتاب الصلات, لیکن میں صرف اتنی سی بات آپ کو بتا دوں کہ جب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے بس آپ کا حساب شروع. آپ لیٹ پڑھتے ہیں آپ کی مرضی ہے, اللہ نے گنجائش رکھی ہے تھوڑی بہت, یہ نہیں رکھا کہ ایک لکیر کھینچی کہ اس 15 منٹ کے اندر نماز پڑھ لو تو ہو گئی, نہیں تو نہیں. شریعت کا یہ اصول ہی نہیں ہے. آپ کو ایک لائن کھینچتے اس فرش پہ اور کہے کہ صرف اس لائن کے اوپر پاؤں رکھو تو آپ گر جائیں گے, چل نہیں پائیں گے. ہاں کوئی کہے کہ اس لائن کو فالو کرو, تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر پاؤں رکھیں گے. تو انسانی طبیعت کا لحاظ رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اس کے ناطے سے انسان کو فلیکسیبلٹی دی ہے 5 نمازوں کے وقتوں میں. انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا اس کا اشارہ دے دیتی ہوں, حالانکہ نماز کی بک میں ہم یہ سب کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو میں پڑھنی نہیں کیونکہ ہوتی نہیں, یہ ہوئی نہیں, تو اگر خدا نخواستہ نماز پڑھنے سے پہلے ہماری موت کے فرشتے آ گئے تو فرشتے جا کر وہاں بتا دیں گے انہوں نے نماز نہیں پڑھی, اور اس وقت پھر نہ پڑھنا ہمارے لیے اس سے اللہ تعالیٰ کے حساب کا موقع ہوگا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں یہ بات کر کے ہم سب کو بتا دیا. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ دلوک شمس کے بعد الا غسق اللیل تھی, اور غسق کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو. کہاں پڑھا آپ نے؟ آخری صورتیں قرآن کی, من شر غاسق اذا غسق. ٹھیک ہے, تو غسق کے اندر پھر کیا آ جائے گا؟ اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا اور بریک ڈاؤن کر کے دکھا دوں تو دلوک کے معنی ہو گئے زوال یعنی سورج کا ڈھلنا, اور غسق کا معنی ہو گیا تاریکی. سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور رات کی تاریکی شروع ہوتی ہے تو مغرب شروع ہو جاتی ہے, اور تاریک کی رات کی پوری چھا جاتی ہے جب تو عشاء کی نماز ہوتی ہے, اور قرآن الفجر سے فجر کی نماز ہوتی ہے. اس لیے فجر میں قرأت لمبی کرنی چاہیے, اور اگر آپ کو زیادہ نہیں آتی قرآن پاک کی آیتیں یا سورتیں تو پھر ہمارے بڑوں کا بھی یہی اصول رہا تھا کہ فجر کے فوراً بعد قرآن لے کر بیٹھ جاتے تھے اور اس قرآن کو پڑھتے تھے. کیا ہمیں چلو نانیاں یا دادیاں عیسائی یا نانے اور دادے ہی تھے, ان کے کمروں سے پڑھنے کی آوازیں آتی, نہ نانیاں رہیں نہ دادیاں رہیں, اور آج وہ آوازیں بھی دب گئیں. اور آج بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو بچوں سے ڈرتے ڈرتے چپکے چپکے پڑھتا ہے کہ ہائے میرے بچوں کی نیند خراب نہ ہو جائے. دیکھیے ہم سب اگر غور سے دیکھیں نا تو اتنا غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں سے مسلم ماحول چرایا شیطان نے اور نان مسلم ڈال دیا. راتیں لمبی, جاگو, پروگرام لمبے, بلاتے ہی دعوتوں میں اس وقت ہے مہندی اپٹن کی کہ جب رات بھیگ چکی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے کہ 4 بجے آ جائیں اپٹن کی مہندی پہ, دعوت پہ یا پارٹ مہندی پہ؟ آپ 4 بجے کہہ بھی دیں گے, لوگ 8 بجے کے بعد سوچتے ہیں کیونکہ رات میں ہی تو مزہ آتا ہے, یہ ساری مستیاں تو رات میں ہوتی ہیں. تو جب 2-2.5 بجے تک راتوں کو یہ کچھ کر کے جائیں گے تو پھر فجر کے وقت تو بات نہیں بنے گی, پھر اس وقت تو آنکھ نہیں کھلے گی. تو لہٰذا اس سے انسان کو بہت ہی زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی صبح اور شام کیسے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو صرف اگر ایک دن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار کے دیکھیں تو ہماری زندگی کا نقشہ بدل جائے, کیونکہ اللہ کے نبی کی زندگی بہت فرق تھی ہماری زندگیوں سے. آج میرے اور آپ کے سونے اور جاگنے کے اوقات چونکہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا آپ کا معمول ٹھیک نہیں ہے, باوجود نیک نیتی کے, باوجود خواہش رکھنے کے بھی ہم نہیں دیکھ پاتے, ہم وہ کر نہیں پاتے جو اللہ کے نبی کرتے تھے. صحابہ بھی نہیں کر, صحابہ جو کرتے تھے وہ ہم سے نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے؟ آخر آپ دیکھیے وہی دن وہی رات, ریسورسز تو ہمارے پاس زیادہ ہیں, گدے تو ہمارے نرم ہیں, گاڑیاں تو ہماری تیز رفتار ہے کہ نہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک جملہ شعور سے بولوں گی، آپ بھی اس کو شعور سے لکھیے گا، اور وہ کیا ہے کہ ہم فطرت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں. سنکنائز ہونا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی فون کو جب آپ لیپ ٹاپ کے ساتھ لگاتے ہیں نا، تو فون کی ساری چیزیں آپ کے لیپ ٹاپ میں چلی جاتی ہیں، سنکنائز کر دیتا ہے، جو اپ ڈیٹس ہوتے ہیں ہر دفعہ ڈالتے جائیں گے وہ نکلتے جائیں گے. جب تک سورج اور چاند کے ساتھ ہمارا اٹھنا اور جاگنا سونا نہیں ہوگا، ہم کارآمد نہیں ہوں گے. ہم کی بجائے میں پہ لکھیے، سورج کے نکلنے کے ساتھ میں بھی نہ نکل آئی بستر سے یا خوابوں سے یا خیالوں سے، اور چاند کے آتے ہی مجھے بھی فکر نہ لگ گئی کہ رات ہو گئی ہے مجھے سونا ہے، تو ہم کوئی اچھا کام نہیں کریں گے. آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے آج دنیا میں بڑے کام کیے ہیں نا، دنیاوی اینگل سے، جن کو ہم ویسٹرن لوگ کہتے ہیں، جن کے ملکوں میں صاف ستھری چیزیں ہیں، جہاں کام ہوتا ہے، آپ دیکھیں چاہے وہ دنیا ہی کے لیے جاگے لیکن صبح جلدی اٹھتے ہیں. اور آپ ان کو دیکھ لیجئے ویکینڈ کی کوئی پارٹی کبھی ونس اوائل یا کرسمس کے ارد گرد جو ان کی پارٹیاں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیں، ان کا یہ معمول نہیں ہے کہ ہر ویک ان کے گھروں میں یہ دعوتیں اور کھانے پکیں جو آج ہمارے گھروں کا معمول بن چکا ہے. ایک ویک ہم آپ کے گھر تو دوسرے ویک آپ ہمارے گھر، اور ہر وقت گھر گھر کھیل رہے ہیں، گڑیا گڈے کے کھیل ہیں. وجہ کیا ہے؟ بیکار ہو گئے. لیکن انسان کی لمیٹیشنز ہیں، ہم انسان ہی رہیں گے، ہم جن نہیں بن سکتے. جتنی طاقت انسان کو ملی بس اتنی ہی رہے گی. جب ہم اپنی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں نا خود پر، تو سمجھ لیجئے کہ ہم جو سکلز ہوتی ہیں نا ان کو بھی مس یوز کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کا تہجد، آپ کی تراویح کا کیا حال تھا؟ ایک بڑی خوبصورت چھوٹی سی بک ہے، ایک دن رسول کے گھر میں. اس میں سے چند چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ ہمیں پتہ تو چلیں کہ جس ہستی کے ساتھ ہمیں اللہ نے نسبت دی ہے وہ کیسے تھے. بہت کچھ ہے لیکن صرف آپ کی تہجد، کیونکہ اگلی آیتوں میں تہجد کا بھی ذکر ہے، اور آپ کی نمازوں کا ذکر ہم دیکھیں گے تاکہ ہم ماڈل تو بنائیں ان کو، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ماڈل ہی نہیں ہے. ہم نے سیرت کو اس طرح پڑھا ہی نہیں ہے، ہم صرف نعتیں پڑھتے ہیں، اور ہم نے اللہ کے نبی کے عمل کو رکھنے کی بجائے سامنے صرف درود کی محفلیں سجانا پسند کر دی. کریں یہ بھی، سب کچھ کریں، ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق، معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ صبح شام اخلاق، آپ کا طریقہ اپنی بیویوں اور گھر والوں کے ساتھ لگتا ہے، یہ صرف اس بندے کا ہوگا جو فجر کے لیے وقت پہ اٹھے گا. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں بات اپنے پاس، کہ جو مرد صبح جلدی اٹھ کر فجر سے یا بلکہ تہجد سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں نا، وہ خوشگوار موڈ ہوگا ان کا، جولی بھی ہوں گے، لائٹ مائنڈڈ بھی ہوں گے، بات بات میں بیوی کو دھمکی بھی نہیں دیں گے، بات بات میں وہ بیوی کے اوپر غصہ بھی نہیں کریں گے، بچوں کے ساتھ بھی زج بچ نہیں کریں گے، وہ ریلیکسڈ ہوں گے. آپ خود بھی ازما کے دیکھ لیں. جس دن تہجد کے لیے اٹھ کے فجر تک اٹھے رہے، پھر اس کے بعد سورج چڑھنے تک رہے، یعنی دوپہر تک اگر تھوڑا سا وقت گزار کے بعد میں اگر آپ تھوڑی دیر کیلولہ کر لیتے ہیں، تو آپ خود بھی بہت خوش رہتے ہیں. اور جس دن ذرا یہ سوچ کر کہ آج زیادہ سو لوں، ہم زیادہ سوتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے، ہم کہتے ہیں چلو آج فریش ہو جائیں گے، لیکن جب ہم زیادہ سوتے ہیں نا، تو اس دن زیادہ ہی زیادہ ہم چچڑے رہتے ہیں، سارا دن وہ ایک نحوست نہیں جاتی. وہ روایت یاد کریں جو دو سبق پیچھے سنائی تھی، کہ شیطان بندے کے بالوں میں گریں لگا دیتا ہے، اور ان بالوں کو گریں کھولنے سے کھلتی کب ہے؟ جب ایک بندہ انسان کے، یعنی جب ایک بندہ فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کیسی تھی، اس کو ہم لیتے ہیں کیونکہ اگلی آیت میں بھی یہ بات آئے گی. مدینہ کی رات اپنی سخت تاریکیوں کے ساتھ آ پہنچی، لیکن رسول اللہ نے اپنے ارد گرد کو نماز اور اللہ کی یاد سے روشن کر لیا. یعنی مومنوں کی راتیں بلب ٹیوب لائٹ سے نہیں، نمازوں سے روشن ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کے حکم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم. یعنی آپ تو شروع میں پوری پوری رات جاگنا چاہتے تھے، تو اللہ نے کہا نہیں، اتنا نہیں ہو کر سکتے، آدھی رات یا اس سے بھی کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، یعنی کبھی آدھی رات، کبھی اس سے کچھ کم، کبھی اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کریں. اس کی تعمیل کرتے ہوئے تہجد کی نماز میں آسمان و زمین کے خالق سے مناجات کر دیں. مناجات کیا ہوتی ہیں؟ دکھ سکھ، میرے دل کی باتیں میرے رب سے، اور تمام امور کے مالک کو پکارنے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے اور نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدموں میں ورم آ جاتا. ورم سمجھتے ہیں؟ سوجنا. ہمارے بھی پاؤں سوجتے ہیں جب ہم بازار میں کچھ زیادہ ہی وقت لگا دیتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں. آپ سے کہا جاتا کہ اللہ کے رسول، آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. فرمایا، فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت تھی. اسی طرح اسود بن یزید نے کہا، میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ کے قیام اللیل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، اب آپ بھی سنیے، اور یہ بہت ہی زیادہ نیچرل طریقہ ہے رات کو جاگنے کا، فرمایا آپ اول رات میں سوتے، یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بس سو جاتے، ٹھیک ہے، پھر نیند سے بیدار ہوتے، پھر اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوتی تو اپنے اہل کے پاس جاتے، یعنی اگر بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی خواہش ہوتی تو پھر دوبارہ اٹھنے کے بعد اس تعلق کو پورا کرتے، پھر جب اذان سنتے تو اچھل پڑتے، یعنی ایک دم کے وقت ہو گئے نماز کا، رب نے پکارا. اگر آپ جنبی ہوتے تو اپنے اوپر پانی بہاتے، ورنہ وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے. رسول اللہ کی رات کی نماز میں عجیب بات ہوتی تھی، ہمیں اس کی طوالت پر غور کر کے اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے. حضرت ابو عبداللہ بن حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں، میں نے ایک رات رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی. کون سی نماز تھی؟ یہ تہجد کی نماز تھی. آپ نے سورت بقرہ شروع کی. میں نے دل میں کہا، آپ شاید 100 آیتوں پر رکوع کریں گے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ ایک اور حدیث ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، کہ جس نے رات کو 100 آیتیں پڑھی وہ غافلین میں نہیں ہوگا. اب چاہے چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ لیں، تیسرے پارے کی تو آپ دیکھیں ایک ایک سورت میں 15-20 آیتیں. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا سورہ بقرہ پڑھیے، پوری تو نہیں پڑھیں گے، صرف 100 آیتوں پہ رک جائیں گے، پھر آپ آگے بڑھ گئے. پھر میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ایک رکعت میں پوری سورت پڑھیں گے، چلیں شاید سورہ بقرہ میں ایک رکعت پوری کریں، اور دیکھیں 2 رکعت ہے نہیں، ایک رکعت. پھر آپ ہم ہوتے تو کیا کرتے، پتہ نہیں کتنا بڑا فتنہ نہ کھڑا ہو جاتا. پھر میں نے خیال کیا آپ پوری سورت پر رکوع کریں گے، یعنی پوری سورت پوری کریں گے. پھر آپ نے سورت نساء شروع کر دی اور اس کو پڑھتے تھے، اور جب آپ ایسی آیت پر گزرتے جس میں تسبیح ہوتی، یعنی سبحان اللہ کا ذکر ہوتا، تو آپ سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کی آیت پہ گزرتے، یعنی اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا، کوئی دعا ہوتی، تو سوال کرتے، اور جب تعوذ کی آیت پر گزرتے، پناہ مانگنے والی، تو پناہ مانگتے. پھر آپ نے رکوع کیا اور کہنے لگے، سبحان ربی العظیم، اور آپ کا رکوع بھی قیام کے برابر تھا، جتنی ادھر کھڑے ہوتے تھے اتنی ہی ادھر رکوع میں رہتے. پھر کہا، سمع اللہ لمن حمیدہ. پھر رکوع کے قریب دیر تک کھڑے رہے، پھر قوما جو ہوتا ہے رکوع کے بعد کھڑا ہونا، وہ بھی اتنا ہی لمبا تھا. پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی العلیٰ کہا، اور آپ کا سجدہ بھی قیام کے قریب تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ہے کوئی ایک رات، ہے کوئی ایک رکعت ہماری ایسی؟ تراویاں یاد کیجیے، ایک سپارہ ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی ہے، اور سورت نساء تقریباً 1 سپارہ لگا لیں، 3.5 سپارے ایک رکعت میں، 2 میں نہیں، ایک رکعت میں، پھر اتنا ہی وقت رکوع میں، پھر اتنا ہی وقت قیام میں، پھر اتنا ہی وقت سجدے میں. تو کیسی راتیں تھیں آپ کی؟ کتنا آسان ہے اجنبی کا نام لینا، لیکن کتنا مشکل ہے نبی جیسا بن کر دکھانا. یہ تو رات کی بات تھی نا. فجر کی نماز کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ نماز فجر کے بعد، فجر کی وہ پھٹتے ہی مدینہ کی رات سکون پذیر ہوتی. فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کی جاتی. رسول اللہ اللہ کی یاد میں منہمک، یعنی ڈوبے ہوئے طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے. پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے. حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فجر کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھنا بڑے عمل کا سبب ہے، بڑے بڑے اجر کا ذریعہ ہے. رسول اللہ نے مذکورہ سنت کے اجر و ثواب کا ذکر کر کے ہمیں اس پر عمل کرنے کی رغبت دلائی. حضرت انس نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر سورج نکلنے تک بیٹھا، اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر دو رکعت نماز ادا کی، یہ کون سی ہوگی جی؟ اشراق کی ہوگی، چاشنی ہوگی. دو رکعت نماز ادا کی تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مل گیا. اور آپ نے تاکید کے لیے لفظ مکمل تامتن کو 3 مرتبہ دہرایا. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے جاگے ہوئے، پھر فجر، فجر سے سورج نکلنے تک بیٹھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ چاشت کی نماز. دن اپنی منزل کا کچھ حصہ طے کر لیتا، یعنی وقت تھوڑا سا آگے ہوا، سورج کھل گیا، آفتاب کی تمازت بڑھ جاتی، چہروں کو جھلسا دینے والی گرمی شروع ہو جاتی، عرب کی گرمی یاد کریں، اور چاشت کا وقت آن پہنچتا. کام کاج اور ضروریات زندگی میں لوگ مصروف ہو جاتے، لیکن پیارے حبیب علیہ السلام رسالت وفدوں کا استقبال کرتے، یعنی اب آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے اور آنے والوں کو ویلکم کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی تعلیم کا اہتمام کرتے، اور اہل خانہ کے حقوق جیسی ساری ذمہ داریوں کا باریں گراں، یعنی وزن، بوجھ، ذمہ داری، رسپانسبلٹی اٹھا کر اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتے اور چاشت کی نماز ادا کر فرماتے. حضرت معاذ نے کہا کہ میں نے عائشہ سے پوچھا، اللہ کے نبی چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ جواب دیا، ہاں، چاشت کی نماز اب 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اللہ عزوجل کی مشیت کے مطابق زیادہ بھی پڑھتے تھے. یعنی 4 تو پڑھتے، سورج بالکل نکل جب آتا، جب سورج بالکل نکل آتا، اور کبھی کبھی 4 سے زیادہ بھی پڑھتے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ نے اس کی وصیت حضرت ابو ہریرہ کو کی، ان کو بھی کی. رسول اللہ نے اس کی وصیت حضرت ابو ہریرہ کو بھی کی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میرے دوست ہیں. دیکھیے خلیلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے دوست ہیں. وہ تو نبی تھے، وہ لیڈر تھے، لیکن دیکھیے جن لوگوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے نا دین کے ناطے سے بھی، پھر وہاں بھی دوستی فیل ہوتی ہے. جہاں جیسا معیار ہوتا ہے وہیں انہی لوگوں سے پھر دوستی بھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ہر مہینے 3 دن تک روزہ رکھنا. کیا ہم رکھ سکتے ہیں؟ ابھی پچھلے مہینے تو ہم نے 30 روزے رکھے ہیں یا 29 رکھے ہیں، کیا ہم نیت نہیں کر سکتے؟ اور اس مہینے تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 6 رکھے ہوں گے شوال کے. کیا یہ جو اگلا مہینہ شروع ہو گیا کل سے آئیں گے، اور 13, 14, 15 کو رکھ لیں؟ کسی مجبوری میں اگر کوئی سسٹر ان دنوں میں نہیں رکھ سکتی، باقی دنوں میں رکھ لیں، اور پیر اور جمعرات کے روزے رکھ لیں، جیسے بھی، لیکن کم از کم 3 روزے. پھر چاشت کے وقت 2 رکعت نماز ادا کرنا، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا، یہ متفق علیہ نماز ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال اور طریقہ کیا ہوتا تھا، اور آپ کس طرح سے فرائض اور سنتوں کو ادا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض پڑھتے تھے نا، یہ مسجد میں پڑھتے تھے، اور جو نفل عبادتیں تھیں وہ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. کیوں؟ کہ گھروں کو بھی ایمان اور اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں سے کچھ اپنے گھر کے لیے بھی باقی رکھا کرو، اور اسے قبرستان نہ بناؤ. صحیح بخاری کی روایت ہے. بعض لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں، فرض پڑھتے ہی لوگ اٹھ جاتے ہیں جی. بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو آ کے عربوں کی برائیاں کرتے ہیں. دیکھو توبہ توبہ، ادھر امام نے سلام پھیری، اٹھ کے بھاگ پڑتے ہیں. بھئی گھر جا کے سنت پڑھنی چاہیے، یہ مسنون طریقہ ہے. ہم دوسروں کے سامنے خوب لمبی نماز پڑھتے ہیں اور بس ایسے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی دینداری نہیں ہے. علامہ ابن قیم نے کہا کہ اب تمام سنن اور نوافل، سنن کہتے ہیں سنت کی جمع، نوافل نفل کی جمع، جو بغیر سبب ہوا کرتی تھی، اسے گھر میں ادا فرماتے تھے. ورنہ آپ دیکھیے پھر گھر میں عبادت کیسے ہوگی؟ گھر میں بھی تو رحمت آنی چاہیے نا. یہ بھی اللہ کا کتنا پیارا اصول ہے کہ مسجدوں کو اگر اللہ نے اپنے گھر کے نام پہ آباد کروایا فرائض سے، تو سنت نفل اپنے اپنے گھروں میں جا کے گھر بھی آباد ہو. خاص کر مغرب کی سنت، کیونکہ آپ سے یہ بالکل منقول نہیں ہے کہ آپ نے سنن اور نوافل مسجد میں ادا کیے ہوں. تو لہٰذا آج کے وقت کبھی کسی کے لیے بدگمان نہ ہو، جب کبھی اس کو فرض پڑھ کے اٹھتے ہی مسجد سے. نفلی نماز گھر میں ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. کیا؟ مثلا نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اجر ملے گا. پھر بچوں اور عورتوں کو نماز کی کیفیت کی تعلیم ملتی ہے. جب مرد گھر میں نہ پڑھے تو کوئی بچے سے کوئی پوچھے تمہارے ابو نماز پڑھتے ہیں, تو وہ کہے گا امی تو پڑھتی ہیں, ابو کو کبھی نہیں پڑھتے دیکھا, یہی کہیں گے نا. تو پھر بچوں کو دکھانا چاہیے نا کہ نماز گھر میں پڑھتے ہیں. اور قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کے سبب شیطان بھی گھر سے دور ہوگا, یہ بھی ایک فائدہ ہوگا. اور بالآخر اس میں اخلاص کا پہلو بھی اجاگر ہے, فحش سے دوری ہوتی ہے. دوسروں کے سامنے بیٹھ کے زیادہ عبادت کرنے سے بعض دفعہ ریاکاری کی بھی بات ہوتی ہے. تو لہٰذا باتیں تو اور بہت ساری اس میں آ سکتی ہیں, لیکن ہم اپنے لیے اس چیز کو رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوقات دیے اور ان کی ادائیگی میں ہم سب کو دعوت دی کہ تم اپنی فکر کرو اور دیکھو کہ تمہاری راتیں کیسی ہیں, تمہارے دن کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی کو غموں کا علاج بھی بتایا. آپ دکھی رہتے تھے, بتایا آپ کو کہ یہ سورت بالکل مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے. اگلی چند آیتوں سے بھی اشارہ ملے گا کہ اب ہجرت کی تیاریاں کرائی جا رہی ہیں دعائیں سکھا کے. تو یہاں بتا دیا کہ نماز پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرو, کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے جو دیے ہوئے غم ہوتے ہیں نا وہ دھل جاتے ہیں جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا. پھر ایک اور سوال ہے کہ فجر ہی کے وقت کے ساتھ قرآن کا ذکر کیوں ہوا؟ تو آپ دیکھیے کہ فجر کا قرآن دلوں میں جذب ہوتا ہے. چند گھنٹے کی نیند لے کر ہم فریش بھی ہوتے ہیں. پچھلی رات میں اگر کوئی دکھ کی بات سنی تھی تو سونے کی وجہ سے وہ دکھ زائل ہو چکا ہوتا ہے. بیمار تھے تو آرام کرنے سے بیماری میں ہی فاقہ ہوتا ہے. فارغ بھی ہوتے ہیں, ذہنی طور پہ آسودہ بھی ہوتے ہیں, فوکسڈ ہوتے ہیں, تو اس وقت قرآن دل میں جاتا ہے. اور اس وقت کا قرآن کہتے ہیں کہ براہ راست عرش پر سنا جاتا ہے. اور ایسے وقت میں جب ایک انسان قرآن کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انسان کتنا سارا دن اس کی خوشی محسوس کرے گا. اب اگلی آیت میں تھوڑا سا تہجد کا ذکر ہے. ان سب کو ساتھ ہی لے کر پھر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی مزید بات بعد میں کر سکتے ہیں, لیکن پانچ نمازوں کے یعنی فرض نمازوں کے اوقات بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب آیت 79 میں فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات کے کچھ حصے میں. جب من ہے نا یہ بڑا قابل غور ہے, سم آف باز, کچھ حصہ رات کا کیا کرو, فتحجت بھی آپ جاگا کریں. یعنی رات کے ایک حصے میں آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ. دیکھیے بھی کے لفظ اگر جو ترجمہ میں ابھی اس وقت آپ کے ساتھ کرتی ہوں نا, اگر آپ اس کو نوٹ کر لیا کریں نا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا فہم بہت کلیئر ہوگا. کیونکہ ترجمے بہت سارے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے, قرآن پاک بہت سارے ملتے ہیں, لیکن وہ ترجمہ جس کے ساتھ بات سمجھ آئے, یہ ہوتا ہے جو میں آپ کے ساتھ آیت کا ایکسپلین کرتے ہوئے سب سے پہلی دفعہ کرتی ہوں. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفسیری ترجمہ ہوتا ہے. تفسیر نہیں ہوتی لیکن ترجمہ اس انداز سے ہوتا ہے. تو آپ ذرا دوبارہ اس بات کے ساتھ اس آیت پہ غور کیجئے, وَمِنَ اللَّيْلِ, اور رات کا کچھ حصہ, ٹھیک ہے, فتحجد بھی کیا کٹھا تو آپ لکھ دیں گے فوراً لفظی ترجمے میں تحجد پڑا کرو, لیکن با کا معنی ہوتا ہے ساتھ, ہی کا مطلب اس کے ساتھ, تو ہی کیا ہے ادھر, ہو کیا ہے, کس کے ساتھ جاگو, ہی سے مراد یہاں قرآن ہے. کہ رات کا ایک حصہ آپ جاگی کی, کو جو لفظ ہے نا تہجد حجدہ سے ہے. اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں تو لفظ حجدہ یا حجود کیا ہوتا ہے, نیند. حجود عربی زبان میں کہتے ہیں نیند کو, سلیپ کو, اور تہجد کہتے ہیں نیند چھوڑنا. عربی زبان میں اگر آپ لفظ دیکھیں نا تجنب کے معنوں میں, جنب کیا ہوتا ہے, الگ ہونا, جنابت اسی سے ہے. تو تجنب کیا, کسی بستر سے الگ ہو جانا, سمجھ لیں. اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے تو بات اور اچھی سمجھ آ جائے گی. بستر کو چھوڑنا, نیند کو چھوڑنا, اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے اس جگہ سے ہٹا دینا, یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر لفظ تہجد کیا ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ تہجد کے وقت جاگا کرو یا رات کے وقت کچھ حصہ جاگا کرو. کس بات کو؟ قرآن کے ساتھ جاگا کرو. کیسے جاگو, کس طرح سے جاگو, اس کو تھوڑا پہلے آیت پوری کر کے پھر اس کی تھوڑی سی بات کرتی ہوں. فرمایا نافلۃ لک, یہ اضافی چیز ہے آپ کے لیے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا نافلۃ لک, تو آپ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے نفل ہے. ہم فوراً اسی چیز پہ چل پڑتے ہیں جو فرض اور نفل ہے, کہ جی امت کے لیے تو نفل تھی, آپ کے لیے فرض ہے. لیکن یہاں لفظ کہ نافلۃ لک, اضافی چیز ہے آپ کے لیے. آپ کے لیے یہ ایکسٹرا چیز ہے, مور دین انف ہے. عام لوگوں کو تو پانچ نمازوں کا پابند کیا گیا, آپ کو ایک الگ چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی. ربک مقام محمودا, امید ہے کیا آپ کا رب آپ کو مقام فرما دے, یعنی آپ کو یہ تہجد زیادہ دی گئی دوسروں سے کیونکہ آپ اس کے اندر لوگوں سے آگے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. مقام محمود کو بھی سمجھ لیجئے, مقام کہتے ہیں کھڑا ہونے کی جگہ کو, جیسے قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو, تو کھڑا ہونے کی جگہ کون سی؟ محمود. تعریف کیا گیا, مفعول کا وزن ہے, یعنی تہجد کی نماز کے بعد اللہ آپ کو قیامت کے دن ایک ایک تعریف کیے گئے مقام پہ کھڑا کرے گا. یہ ایک خاص مقام بھی ہے قیامت کے مراحل میں سے کہ جس پہ اللہ کے نبی کو کھڑا کیا جائے گا, اور یہ وہ مقام ہے کہ جب اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کریں گے اور فرمایا مجھے نہیں پتا کہ میں اس وقت کیا کروں گا. آپ کی بھی بہت ساری تعریفیں ہوں گی قیامت کے دن میدان حشر میں, اور آپ بھی بہت ساری تعریفیں فرمائیں گے اپنے رب کی, اور فرمایا مجھے آج نہیں پتا کہ میں وہاں جا کس طرح سے کروں گا. تو گویا کہ ابھی ساری بات کو تھوڑا سا یہ مل کے سمجھ لیتے ہیں. تہجد کے معنی ہوتے ہیں نیند چھوڑ کر اٹھنا, ٹھیک ہے؟ تو رات کے وقت تہجد کرنے کا ایک مطلب کیا ہے, اب اس کو غور سے سمجھ لیجئے, بہت سارے سوال آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. پہلی بات ہے کہ سو رہے تھے تو اٹھے تو نیند چھوڑی تو نماز پڑھی تو بھی تہجد ہو گئی. دوسری صورت ہے کہ عشاء کے بعد سونا چاہ رہے تھے, اب نیند تھی نا, لیکن ابھی نیند چھوڑ رہے ہیں, ڈیلے کر رہے ہیں نیند کو, تو تہجد پڑھ رہے ہیں. دونوں باتیں اس میں آتی ہیں. دیکھیے یہ بات جو ہمارے کلچر میں بہت ہی مس کنسیپشن کی, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایک طویل عرصہ خواہش کرنے کے باوجود بھی تہجد نہیں شروع کر پاتے, اور وہ کیا کہ نہ تہجد کے لیے سو کر اٹھنا لازمی نہیں ہے. آپ سو رہے تھے تو نیند چھوڑی تو بھی تہجد ہوگی نیند چھوڑنا, اور جاگ رہے تھے نیند آ رہی ہے سونا چاہتے ہیں لیکن تھوڑی دیر نیند کو چھوڑ کے تو نماز پڑھتے ہیں, تو وہ بھی اس میں. ہاں جو صحابہ سے اور اللہ کے دو تین چار سال تہجد پڑھنے کے بعد جو آپ کی پیک ہو, پرائم ہو, وہ یہ ہے کہ پھر تہجد کے لیے جاگ کے اٹھیں. لیکن جب کوئی نیا بندہ, کوئی بچہ, کوئی نیولی جیسی کتابوں کے سوری دین کی طرف آنے والی کوئی نئی نئی سسٹر جس بیچاری نے ابھی فرض ہی مشکل سے پورے کیے ہیں, اگر وہ آپ سے تہجد پوچھے تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ سونے سے پہلے پڑھ لیں. تہجد کہتے ہی ہر اس نماز کو جو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز کے بیچ میں کبھی بھی پڑھی جائے, ٹھیک ہے؟ بات واضح ہے. آسن درجہ کیا ہے, بہترین مقام کیا ہے کہ آپ رات کو جاگ نیند چھوڑیں اور پڑھیں. اور ابھی آپ نے سن بھی لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اول حصے میں سو جاتے تھے, پھر آخری حصے میں اٹھتے تھے, پھر اس میں عبادت کرتے, شاور لینا ہے تو وہ لیتے, فریش اپ ہوتے اور پھر فجر تک جاگتے. اسی طرح روایت میں ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ رات کا ایک حصہ سوتے پھر جاگتے پھر سوتے پھر جاگتے, یعنی 1-6-1-6 کر کے رات کو جاگتے, کبھی سوتے کبھی جاگتے کبھی سوتے, یعنی مومنوں کی راتیں غفلت کی نہیں ہوتی, لمبی تان کے نہیں سوتے. اور دن کی سرگرمیاں انسان کے رات کو جاگنے پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں. اس پہ ایک لیکچر ہے الحمدللہ, میں نے خود سنے کافی دفعہ رومز میں لگا ہوتا ہے, قیام اللیل کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے احادیث کی روشنی میں پورا اس پہ ہم نے ایک اسپرچل ٹاک کی تھی ایک سال کے رمضان میں. آپ کو موقع ملے اور اگر عائشہ آپ کو لنک ملے تو آپ ڈال دیجئے بلاگ کے اوپر, سن کے دیکھیے, اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی. اس کا شاید میرا حل ہے کہ ٹائٹل ہی یہ ہے کہ تہجد قرب الہی کا ذریعہ یا قیام اللیل کی حقیقت ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے نہ اس کے لیے نیند چھوڑ کے اٹھنا مشکل لگتا ہے اور نہ اس کے لیے جاگنا مشکل لگتا ہے. بچے کی ایک چیخ پہ ماں اٹھتی ہے کہ نہیں؟ بچے کو بھوک لگتی ہے تو کہتے ہیں ماں کے جسم میں کھچ پڑتی ہے, وہ اٹھ جاتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے نہ جاگے؟ رہ گئے وہ لمبے چوڑے قیام, تو ہم تو ایئرپورٹوں پہ تین تین چار چار گھنٹے مڈ نائٹ میں کھڑے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیارے جو اوورسیز سے آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو نہیں چبھتا اور ہم اللہ کے لیے نہ جاگے. دیکھیے سمپل سی بات ہے, باقیوں کو تو چھوڑ دیں. مجھے کسی کی بات سننے کا موقع ملا, انہوں نے بتایا کہ ایک بہت زیادہ پوش اسکول ہے جہاں داخلہ نہیں ملتا, بہت کم لوگوں کو کچھ کوٹا ہوتا ہے. جس دن صبح انہوں نے داخلہ نہیں, اونلی ایڈمیشن فارمز ریلیز کرنے ہوتے ہیں نا, داخلہ فارم ملنے کی صبح ڈیٹ ہے, اس رات کو کئی پیرنٹس اپنا بوریا بستر لے کر اس اسکول کے باہر رات گزارتے ہیں اور وہاں ہمیں فارم ملے, کیونکہ وہ فارم بھی ایسے نہیں پھینک دیتے باہر, بلکہ وہ فارم بھی سلیکٹڈ لوگوں کو دیتے ہیں, پھر داخلہ ملے نہ ملے. چلیے قدر ہے نا بچوں کی تعلیم کی, ہمیں قدر ہے. یہ 12-15 سال جو بچوں کو پڑھاتے ہیں یہ بے قدری کے لیے تھوڑی پڑھاتے ہیں. جس کو دین کی قدر آئے گی نا وہ تو کہے گا مجھے اپنے بچے کو ہر قیمت پہ پڑھانا ہے, مجھے جو دن کہیں گے, جو رات کہیں گے, صبح کہیں گے, شام کہیں گے, میں اپنے بچے بچی کو پڑھوانے کے لیے تیار ہوں. اور جب ہم مسلمان پیرنٹس اپولوجیٹک ہو جائیں, پہلے شرطیں, پہلے پابندیاں, یہ نہ ہو, اس وقت نہ ہو, ایسے نہ ہو اور ویسے نہ ہو, یونیفارم نہ ہو اور فیس تو بالکل نہ ہو, اور وقت بھی ایسا ہو کہ بچے سو کے اٹھیں اور پھر جاگ کے جا سکیں, تو پھر آپ یاد رکھیں کہ پھر ایسا ہی بچے پیدا ہوں گے. یہ حقیقت ہے. آج ہم سب جس چیز کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے نا, وہ دین کی تعلیم ہے. واللہ واللہ دین کے لیے قربانی دینا, دین کے لیے اپنے آپ کو بیچ دینا, یہ تو آج آتا ہی نہیں ہے ہمیں. تو چونکہ ہم اتنے ریلکٹنٹ ہیں تو ہمارے بچے بھی تو ہمیں ایسے ہی, پیرنٹس کی نظر میں ہماری دنیا کی تعلیم بڑی اعلی ہے اور دین کی تعلیم جو ہے وہ بس ٹھیک ہے, اٹس گڈ. ہاں فن ضرور ہو اس میں, پھر بچوں کو آنا آسان لگتا ہے. ہاں اس میں ایکٹیویٹیز ہوں گی تو بچوں کو موٹیویٹ کرنا آسان لگتا ہے. کوئی ایک بندہ یہ سوچے کہ کیا میں اپنے بچوں کے بھی ہاف پہ اور اپنے شوہر کے, کوئی بھی ایسا, انشاءاللہ مجھے آپ کو بدگمانی نہیں, لیکن عموماً جو خوابات ہوتی ہے وہ امت کے ماں باپ کی ہوتی ہے. کتنے پیرنٹس اس وقت جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ہر قسم کی پابندیوں میں سہ کر بھی دیں گے, جو بھی ہو. ہم ان کا کھانا ختم کر سکتے ہیں, ہم ان کے کپڑے ختم کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم کریں گے الا ماشاء اللہ. اسی لیے پھر دین کی تعلیم دینے والے بےچارے اپولوجیٹک, دکھی, شرمندہ, رخصتیں ڈھونڈنے والے, کہ کوئی ایسا ہی کام ہو جائے کہ پکڑ پکڑا کے بس ان کو مجبوراً پڑھا دیں کہ چلو بھائی آ جاؤ ادھر, ہم تو تمہارے لیے یہی کرتے. چاہے وہ کسی کا گھر ہو, چاہے وہ کسی کی کوئی جگہ ہو, وہ کچھ ہو. کیوں کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ قربانیاں دینے کو تیار ہی نہیں. کہاں آج آکسفورڈ یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ ہے ہمارے ذہنوں میں بچوں کے دین کی تعلیم کے لیے. اب ان ملکوں میں تو مسجدیں بھی خوبصورت ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے بچوں کو ان پہ بیٹھے دیکھا کہ میں تو نہیں بیٹھ کے وہاں پڑھ سکتی, کہ جہاں ارد گرد ٹوٹی پھوٹی کرسیوں کا ڈھیر اور جہاں کھانوں کی اسمیلیں آتی ہوئی اور دریاں پھٹی ہوئی اور پھر مسجدوں میں سے بریانی کی خوشبوئیں اور بدبوئیں آتی ہوئی, وہاں بیٹھ کے ہمارے بچے ایک بات آسان پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس مولوی صاحب کی قدر کیا ہماری نظر میں جو ہمارے بچے کو پڑھاتا ہے. یاد رکھیے آج ہمیں اس کی ضرورت ہے, محبت. جب تک رب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی تب تک ہمارے بچے فرض نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے, اور نماز کا بھی وہی حصہ ان کے اندر جاتا ہے جو کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا. چلیں یہ تو بات میں نے لمبی کر دی تھوڑی سی, یہ تو ایک سکول کی بات تھی نا دنیا کے. میں کہتی ہوں صرف ایک آفر لگے پیزا ہٹ کی طرف سے کہ مڈ نائٹ ڈیل, رات 2 بجے کے بعد پیزے فری. آپ بتائیے ذرا کتنی لمبی لائن ہوگی. آج یہ دنیا ہمارے لیے کتنی بڑی ہو گئی. ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کی خدمت کرنے کے لیے, ان کے موڈ صحیح ہو جائیں, کچھ بھی ہو, کھانا پینا ان کا ٹھیک ہو, فن کے نام پہ سب کچھ, پارٹی کے نام پہ سب کچھ, لیکن دین کے نام پہ کیا کچھ. اللہ کے نبی راتوں کو جاگتے تھے, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جب پیار ہو جاتا ہے نا کسی سے تو نیند آتی کا. ہم تو سوئیں تھوڑی 2 بجے, کا سوچ کے ہم کہیں چھوڑو الارم بولے نہ بولے جاگتے رہو، لاؤ ایک اور فلم آگے، ایک دیکھتے ہیں آج دو دیکھ لیتے ہیں، ایک ہی دفعہ جا کے مہمانوں کو مل کے پیزا کھا کے آئیں گے تو پھر گھر جا کے پھر لمبی سوئیں گے، پھر کل تو ویسے ویکینڈ ہے دوپہر تک سوئیں گے لنچ تک. ہے سچ کے جھوٹ، ہے تو کڑوا لیکن سچ ہے کہ جھوٹ. یہ آج امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے. تھوڑا سا آج کل مطالعہ میرا ہو رہا ہے ان چیزوں پہ، امام صحیح بخاری پڑھانے کے ناطے سے، تو اور بھی وہ جیسے وہ کہنا چاہیے کہ میرے دل کا درد سوا ہو جاتا ہے کہ وہ کیا لوگ تھے اور آج ہم کیا لوگ ہیں. اسی لیے پھر ہمارے بچے تھوڑی سی بھی نیکی کر لینا تو ہم خوش بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ ماں باپ خوش نہیں ہوتے تھے آپ کو پتا، اتنی بڑی ڈگری لے کے بچہ آتا ہے تو کہتے ہیں شاب گڈ گڈ شاب، چلو اب ادھر کی تیاری کرو. کوئی وہ پیٹھے نہیں ٹھونکتے تھے اپنے بچوں کے، ان کو یہ نہیں کہتے تھے ہاں ہاں چلو تم دوسروں سے تو بہت اچھے ہو میرے ڈارلنگ، مائی ڈارلنگ، مائی پیارے، میرے فلا. وہ ان کو کھڑک کرتے تھے، کٹ کٹ. کبھی پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اس طرح سے وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگی لپٹیاں لگائی نہیں تھی جو آج بچوں کو ماں باپ لگاتے ہیں، کوئی کام کرواتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ آج امت مسلمہ کی پیرنٹنگ کا سٹائل بدل گیا. اگر ہم ایک نئی جنریشن پیدا کریں، آج سے پیدا ہونے والے ہر بچے جو امت مسلمہ میں پیدا ہو، اس کو ماں اور باپ اسی طرح ٹرین کریں جیسے اسلام سکھاتا ہے، بس اس نسل کے بڑے ہونے کے 20-25 سال کا انتظار کر لیں. میں بڑی بات نہیں کہہ سکتی لیکن میں یہاں بیٹھ کے آپ کو یقین دلا سکتی ہوں کہ بس پھر 20-25 سال ہی ہم اور مزید ذلیل اور رسوا ہوں گے. دوری بتلیہم الذلہ والمسکنہ، اس کے بعد اسلام کا عروج ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے قرون اولی اسلاف کی جو مائیں تھیں، جب تک قرآن کی تعلیم کے ساتھ خود جڑے، اولادوں کو جوڑا، مسلمان بام عروج پہ تھے. جب یہ ڈوری ہاتھ سے ہٹی تو ہم یوں گرے بکھرے کہ وہی بات ہے کہ ٹوٹی ہوئی تسبیح کی طرح ہمارے موتی بکھرے ہوئے. اور کبھی ذرا جا کے ان لوگوں کے دل تو کھول کے دیکھیے. تو اور بہت ساری لوگ پڑھاتے ہیں لیکن میں بہت کم پڑھاتی ہوں بچوں کو، مجھے ایسے لگتا ہے مجھے نہیں آتا پڑھانا. باتیں کر لیتی ہوں ہلکی پھلکی سی لیکن پڑھانا مجھے مشکل لگتا ہے. لیکن میں دیکھتی ہوں اتنا مشکل، یقین کریں بہت آنر کرنی چاہیے ان کی. تو لہذا نیند چھوڑ کے اٹھنا اللہ سے محبت کی علامت. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، آپ سوری سسٹر بیچ میں ہاتھ کھڑا کیا تھا تو میں بیچ میں روک نہیں پا رہی تھی. آپ اب کہیے کچھ نوشی، کیا سوچ رہے ہیں؟
پہلے تو مجھے دوسری بات تھی، تو ابھی جو کریں گے آپ کے لیے قرآن پڑھانا بچوں کے لیے مشکل ہے کیونکہ میں جو پڑھاتی ہوں مجھے پتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ پڑھاتے ہیں. واقعی قرآن بچوں کے لیے اتنا مشکل ہے، سب سے بڑی تشدد سمجھنا کتنا مشکل ہے ان کو سمجھانا. لیکن اللہ کا شکر ہے بچے صرف سنتے ہیں اور سمجھتے جاتے ہیں. اور ابھی جو آپ بات کر رہی تھی کہ ہم ویکینڈ صبح دیر سے اٹھتے ہیں، ابھی جو خیال آ رہا ہے کہ ہم ویکینڈ پہ یہ ڈرامہ دیکھیں گے، آج اس کو بلائیں گے، رات کو تاجد کا استعمال کریں بچوں سے اپنی زندگی.
جی جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا وہ ویکینڈز پہ اپنے بچوں کی حقیقت میں اس طرح کی عبادات کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو بیٹا پورا مہینہ نہیں رکھتے تو ویکینڈ پہ یہ اسپیشل عبادت ہوگی، اس ویکینڈ پہ ہم یہ کریں گے. اور یقین کریں بچوں کا ذہن ویسے ہی بن جاتا ہے. یہ آپ ان کو کہیں گے فلم دیکھنی ہے، وہ آپ کو فلم دیکھنے پہ خوش ہو جائیں گے. اگر آپ انہیں کہیں گے ڈرامہ دیکھنے جانا ہے، وہ ڈرامے پہ خوش ہوں گے. آپ ان کو چٹپٹے کھانے کھلائیں، وہ کھائیں گے. آپ ان کو سیر پہ لے جائیں، ان غریبوں کو کیا لگے سمندر پہ کیا اور ادھر کیا. اور بعض دفعہ بچوں کو تو کھلونے اچھے لگتے ہیں، کسی آپ ان کو فن فلیکس میں لے جائیں، کسی وہ چکی چیز پہ لے جائیں، ٹھیک ہے وہ خوش ہوں گے. یہ تو ہم اپنے شوق میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں نا. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ اب رکے ہیں تو تھوڑا سا ڈسکشن کر لیتے ہیں. جی آصفہ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ عارفہ آپ؟
میں یہ سوچی تھی کہ اگر ہم بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کے خوبصورت بنا کے پیش کریں تو وہ اسی کے عادی ہو جاتے ہیں. جیسے اگر ہم تہجد پہ اٹھنے کی بات کی، اگر ہم کہیں آج ہم تہجد پہ اٹھیں گے، اسی کو پلان کر کے اور اٹھیں چھوٹے سے اگر یہ تربیت دیں تو ان کو لگے گا کہ یہ پارٹ آف لائف ہے اور یہ بہت مزے کی چیز ہے. اور ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا کہ ان چیزوں کو ہم انٹرٹینمنٹ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں.
جی بالکل صحیح ہے. جی آپ
شیئر کرنا چاہتے ہیں، جب قرآن کی کلاس نہیں لی تھی میں نے تو قرآن سے پہلے سے نارمل ماحول میں بچے پڑھ رہے تھے، ٹی وی دیکھا رہا، فلم دیکھی ہوئی ہے،
دیر تک جا کے باتیں کی ہیں اسٹیج ہے وہ قرآن پہ بار بار کہتی ہوں میں سارا لکھتی ہوں لیکن بچوں کو بتا رہی ہوں اللہ الگ کب تک لیکن بچوں میرے سے زیادہ پریکٹس نہیں ہوگی
الحمدللہ. اور آپ کو تو کہ بچوں میں اتنا لرننگ ان کے اندر کیا کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یاد بہت جلدی کر لیتے ہیں, میمورائزنگ ان کی بہت اچھی ہے, فوکسڈ بہت ہوتے ہیں, جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے وہ کر لیتے ہیں. جتنا ایک بچہ سارا دن چلتا پھرتا ہے ہم نہیں چل سکتے کیونکہ وہ تھوڑی سی انرجی لیتا چل پڑتا ہے, وہ ختم ہوتی ہے تو پھر ہونا شروع ہوتا ہے, پھر کھاتا ہے تو پھر چل پڑتا ہے. بالکل جی. آپ رشیدہ جی, جی مجھے وہ ایک آپ کی بات سے کوٹیشن یاد آ رہی ہے جو ہمارا پیرنٹنگ اے ٹو زی ہوا تھا سیمینار, تو اس میں ایک سلائڈ شیئر کی تھی ان لوگوں کے ساتھ جس کا خلاصہ کیا تھا, اب انگلش میں آپ خود ہی بنا سکتے ہیں اس کا درد. ایک سینٹینس, بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے, کہتے ہیں نا, تو اس میں یہی تھا کہ ڈونٹ وری اگر تمہارے بچے تمہاری نہیں سنتے, لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے بچے تمہیں دیکھتے ہیں. سنتے نہیں ہیں لیکن دیکھتے ہیں, تو جو کروانا چاہتے ہو وہ کر لو. جی آپ سنا رہے.
الحمدللہ رات کو لیٹ بھی سوئی ہیں, صبح تہجد کے ٹائم سے اٹھی ہیں, تو جیسے میں بھی کہتی تھی کہ ہمارا اسکول جانے کا ٹائم ہے میرے امی پھر بھی جائیں نماز پہ, تو مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے ہو گیا تھا کہ شاید واقعی اس لیے ڈانٹ پڑتی ہے کہ میری امی توجہ ہمارے اوپر نہیں دے رہی, لیکن الحمدللہ آج میری امی کو ہی دیکھ کے میں یہاں تک رہی ہوں. میرے ساتھ بھی اس طرح میں تھوڑا سا کہوں کہ اگر دیکھا جائے بچے بھی میرے ہسبینڈ بھی مطلب کیا دیتے ہیں کہ شاید بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں, میرے بچے بھی کبھی کہہ دیں گے الحمدللہ وہ اس طرح بہت ہیں, لیکن واقعی ایک ماں جس طرف ہو وہ بچے فالو بھی کرتے ہیں, اور ماں کی قدر مجھے اپنی امی کی قدر اس چیز میں ابھی اور بھی ایسے آ رہا ہے, کاش میری امی ابھی میرے پاس ہو رہی, انشاءاللہ کبھی ایسا موقع ہو. میں آج قرآن میں پڑھ رہی ہوں میری امی کی, جب سے میں نے آنکھ کھولی اور ابھی تک بھی میری امی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے کہ انہیں صبح اٹھی رات کو جتنا بھی لیٹ.
دیکھیے جو عورت ہے نا اس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے, اور جدھر سٹیئرنگ جاتا ہے نا ادھر پوری گاڑی جاتی ہے. شوہر ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا شخص ہے اور بچے پچھلی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہم عورتوں نے گھروں کے نقشے خراب کیے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے آسانی کرے. کچھ اشارے ملتے ہیں اور ان ساری آیتوں میں سے جو بس ایک چنکی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو بات کی گئی کہ نماز پڑھو, تو بیچ میں پانچوں نمازوں کی جو بات کی گئی تھی, تو اس میں آپ دیکھیے کہ فجر کے وقت کے قرآن کی جو بات ہے, ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ فجر کے وقت پہ کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو رکھا, ظہر پہ کیوں نہیں کر دیا, عصر پہ کیوں نہیں کر دیا, یا رات کو نہیں کیا. تو آپ نے ایک چیز آزمائی ہوگی کہ صبح اٹھتے ہی جو جملہ زبان پہ آتا ہے وہ سارا فل کیا. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے فرضوں سے زائد ہے, یعنی فرض کے بعد ایک ایکسٹرا عبادت ہے. دوسری اس کی تفسیر آتی ہے کہ امت سے ایک زائد فریضہ آپ کے اوپر ہے. ایسی سوچ رکھنے والے علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض تھی, حالانکہ جو راجح قول ہے نا, یعنی جس کو سب سے زیادہ ڈومیننٹ آپ سمجھیں, وہ کیا ہے, آپ کے لیے بھی نفل ہے اور امت کے لیے بھی نفل ہے. ابو امامہ سے ایک روایت آتی ہے اللہ کے نبی کی کہ تہجد پڑھا کرو, یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے, تہجد کی نماز ہے. بخاری کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت کا خلاصہ کہ ہر رات جب تہائی رات گزر جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے حل میں مستغفر, ہے کوئی گناہوں سے معافی طلب کرنے والا. میں اس کو معاف کرنے پہ آ گیا. ہے کوئی بیماریوں سے شفا طلب کرنے والا اور ہے کوئی رزق کی تنگی کا شکار, میں اس کو رزق دوں. تو آپ دیکھیے جب آسمان نے دنیا پہ خود مالک آ کے پکار لگائے تو لینے والے سو رہے ہوں تو کیا بنے گا. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ نماز کے ٹاپک میں بھی آپ پڑھیں اور ان کو ضرور سمجھیں. دیکھیے کہ آپ بک میں پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اگر وہ آپ کے عمل میں نہیں ڈھلتی تو وہ چیزیں پھر بعد میں آپ کو بھول جاتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سورج سجدہ اور سورج دہر جمعے کے دن فجر میں پڑھتے تھے, یعنی پہلی رکعت میں سورج سجدہ پڑھتے تھے, کافی لمبی ہے, 2.5 صفوں کی ہے, اور سورج دہل بھی تقریباً اتنی ہے, یہ دونوں جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے. اسی طرح سورج قاف, قاف نہیں قاف موٹی قاف کے ساتھ, یہ بھی آپ فجر کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو یہ بات ہے مقام محمودہ, تو یہ جو مقام محمود ہے نا اس کا تعلق شفاعت کے ساتھ ہے. اس کے اوپر آتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ حساب ہی نہیں شروع کر رہے تو لوگ مختلف نبیوں سے ہوتے ہوئے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو پھر آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے, اللہ کے آگے سجدہ کریں گے اور فرمایا کہ اس وقت میں وہ تعریف کروں گا جو مجھے آج لفظ نہیں آتے, اور پھر وہاں آپ کے کہنے پہ شفاعت جو ہے وہ شروع ہوگی. اس کو مقام محمود کہتے ہیں. ایک لفظ ہے محمود, مفعول کا وزن جس کی تعریف کی گئی. ایک لفظ ہے احمد, حامد. احمد اور حامد کون ہے؟ تعریف کرنے والا. تو اللہ کے نبی احمد اور حامد بھی ہیں, کیسے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں گے. لیکن محمود یا محمد ان دونوں کا معنی اپوزٹ ہے, جس کی تعریف کی گئی. تو قیامت کے دن تعریفیں تو آپ کی ہوں گی. اصل میں اس میں اشارہ بھی ہے کہ آج اس دین کی وجہ سے آپ دنیا میں تھوڑے اپنا سٹیٹس کھوتے ہوئے بھی دکھتے ہیں, لوگ آپ کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ قیامت کے دن آپ کی بہت تعریفیں ہوں گی. اور یہ بات تو آپ نے دنیا میں بھی دیکھی ہے کہ جو پنج وقتہ نمازی ہوتا ہے, سچ بولتا ہے, اس کی دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے. لوگ اس کے بارے میں بری باتیں نہیں کہہ سکتے جبکہ دوسرے لوگ کہنا چاہتے ہیں. آخری بات پڑھ کے سنا دیتی ہوں, یہ بھی روایت, کہ نمازوں کے اوقات ہیں کیا. جبرائیل, آپ نے فرمایا, یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے, ابن عباس اس کے راوی ہیں, جبرائیل نے دو مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی. اب اس میں جو وقت آئے گا نا وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا. پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا, وہی بات کے جس کو 12 بجے کے فوراً بعد ہم کہتے ہیں کہ ابھی سورج ذرا سا گرنا, پہلے سورج یوں جاتا ہے نا, پیک پہ گیا تو یہ یہاں کا وقت آ گیا, چند سیکنڈ کے لیے رکا پھر جھکتا ہے. اس وقت نہیں نماز پڑھنی چاہیے, کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت شیطان جو ہے نا سورج کے بیچ میں آ جاتا ہے. کیوں منع کیا گیا ایسے وقتوں میں کہ جب ہم سورج نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت شیطان بیچ میں آ جاتا ہے. یہ ایک الگ روایت ہے کہ سورج صبح کی نماز پڑھو اور جب سورج نکلنے لگے تو نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے, کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں. پھر عصر کی نماز کا ذکر آپ نے کیا تو فرمایا پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے, کیونکہ سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اب اس کی اصل کیا ہمیں نہیں پتا, شیطان کیسے کھڑا ہے, استعارہ کہ نہیں ہے, ہم مان جاتے ہیں کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے اسی میں خیر ہوگی. تو پہلا دن پھر نماز ظہر کا ابتدائی وقت کون سا ہوتا ہے آپ خود بھی آزما سکتے ہیں. کبھی دیکھیں ہر جگہ آپ کے یہ گیجٹ اور فون اور کمپیوٹرز تو ساتھ نہیں ہوتے ہیں نا, سفر میں جیسے بہت سارے وقت ہوتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی سٹک رکھ لیں, بہت سمپل ہے, پینسل ہے نا آپ کے ہاتھ میں, مثال ہے کہ آپ کی پینسل جو وہ 8 انچ لمبی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو باہر کھلی جگہ پہ نصب کر دیں اور اس کو آبزرو, پتا تو چلتا ہی ہے نا کہ وقت کب ہے. جو ہی ایک ایسا پہلے شروع میں آپ کو دیکھیے گا کہ سایہ دکھے گا, 12 بجے سے پہلے چیزیں رکھیں تو ان کے سایہ چھوٹے ہوتے ہیں. 12 بجے یا وہی جس کو آپ زوال کا وقت کہتے ہیں اس میں کچھ گھڑی ایسی گزرتی ہے کہ اس کا سایہ کہیں بھی نہیں ہوگا, بس سمجھے کہ یہ فجر ظہر کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو سورج کا ابتدائی وقت ہے کہ جب سورج ابھی سایہ ایک جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ دراز نہیں تھا, بس یعنی چیز پہ تھا. پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سائز کے قد کے برابر تھا. اسی پینسل کو دیکھتے رہے, اگر 8 انچ ہے نا تو 8 انچ کا سایہ نیچے آ جائے تو وہاں تک ظہر کا وقت ہوتا ہے, اور جو ہی زہر کا وقت ختم تو وہاں سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزے دار روزہ افطار کرتا ہے. پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھائی, یعنی اندھیرا ختم ہوا تو فوراً پڑھا دی. اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب تک جبکہ روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. یہ تھے پہلے دن کی نمازیں. دوسرے دن اب یہ انتہائی وقت ہے, ظہر کب تک رہتی ہے, عصر کب تک رہتی ہے. دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا. پہلے دن یہ کون سا وقت تھا؟ جب عصر شروع ہوئی تھی. تو کیا پتہ چلا, ہمارے ہاں ایک بہت مس کنسپشن ہے کہ ظہر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جی 3 بجے یا 2:30 بجے. عصر سے پہلے پہلے ظہر کا وقت رہتا ہے. پسندیدہ کام تو پہلے بتا دیا شروع ہے, لیکن انتہائی وقت میں تو پوری پڑھے. ایک تو لوگ پڑھتے نہیں, لیٹ ہوتے ہیں, پھر صرف 4 فرض پڑھتے ہیں. یہ بھی ایک ہمارا جرم ہے. پہلے نماز ٹھیک ہے, تو عصر کی نماز کے شروع ہونے تک ظہر کی نماز آپ پوری پڑھیں گے. عصر کی نماز جس وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس سے دگنا ہو گیا, اسی پینسل کو آپ جب دیکھیں گے نا تو پھر جب سورج ڈھلتا ہے نا تو سائے لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ 8 انچ جو تھا نا وہ زمین پہ آپ کو 16 انچ دکھے گا, تو سمجھیں کہ اور وہ بالکل اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ آخری وقت ہوتا ہے عصر کا. اس کے بعد عصر کا وقت ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد مغرب کی نماز اس وقت جبکہ روزے دار روزہ افطار کرتا ہے, یعنی مغرب کا وقت سب دونوں دن ایک ہی وقت پہ پڑھائی. اور عشاء کی نماز ایک تہائی رات گزر جانے پر. اس پہ بھی کنفیوژن ہے لوگوں کو, تو سمجھ لیجئے گا کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے. دیکھیے اس کو غور سے سمجھیے گا تو سمجھ آئے گی. حالانکہ جن ملکوں میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں کافی انیوژل دن آتے ہیں بیچ میں. آپ ایکسپوز کر کے لکھ لیجئے کہ مغرب کی نماز 6 بجے رات کو, ٹھیک ہے. فجر کی نماز صبح 5 بجے. 6 سے 5 کے بیچ میں 7, 8, 11 پہ مڈ نائٹ ہو جاتی ہے. بس یہاں تک عشاء کا ٹائم ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آدھی رات, جس کو ہم آدھی رات کہتے ہیں. سمجھ نہیں آتا آدھی رات کہاں سے لے, تو مغرب کے انتہائی وقت سے لے کے فجر کی اذان کے بیچ کے وقت کو آدھا کر دیں مڈ نائٹ, تو وہ آدھی رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہم پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا. ویسے تو یہ باتیں نہیں, ہم تو لوگوں سے سنتے رہتے ہیں. حدیث سامنے ہو تو بات زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہے. اور پھر آخری نماز فجر. فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر پڑھائی. پھر جبرائیل نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں, اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان, یعنی پہلے دن ہر وقت کی ابتدا اور دوسرے دن ہر وقت کی انتہا بتائی گئی, اور ہر نماز ان دونوں کے درمیان ادا ہونی چاہیے. تو بہرحال اس میں آگے بھی ہمیں ذکر آئے گا. سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں بھی ہمیں نمازوں کے وقت ملتے ہیں. سورہ طہٰ کی آیت نمبر 130 میں بھی, اور سورت روم کی آیت نمبر 17 اور 18. یہ سب ریفرنسز نوٹ کر لیں کہ ان میں نمازوں کے اوقات کا ذکر ملتا ہے. اب اس کے باوجود اگر ہم اپنی مرضی سے پڑھیں, جس طرح بھی پڑھیں گے, تو پھر وہ ہماری اپنی بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں کو زندہ کر دے, اور یہ وہی چیزیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد حقیقت میں انسان پھر عمل کی کوشش کرتا ہے. یہاں بریک لیتے ہیں کیونکہ آگے بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے جس کو ہم انشاءاللہ اللہ کے نبی کی ہجرت کے ساتھ لیں گے. 15 منٹ کی بریک کافی ہے, اور اس کے بعد واپس انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئکلی اٹھے, دیکھیں اس بریک میں اس جگہ کو خالی کر دیا کریں, بلکہ اگر ممکن ہو تو یہ لائٹیں بھی سب بجھا دیا کریں. تھوڑا بلڈ سرکولیشن بھی ہوتی ہے, اور تھوڑی واک کریں, وضو کریں, کچھ بھی کریں, اور اگلے سیشن کے لیے تیاری کیا کریں. ٹھیک ہے جی, میں مائک چھوڑ رہی ہوں, آپ لوگ مائک کھول کیجیے پلیز. جزاک اللہ.